الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. ایک طویل وقفے کے بعد یہاں حاضری ہو رہی ہے. گزشتہ ماہ رمضان سے ہی کچھ مختلف جسمانی عوارض اور کچھ نفسیاتی مسائل جو ہیں روحانی قسم کے وہ درپیش ہوئے تھے, جس کی وجہ سے تعطل رہا ہے خطابات جمعہ کے حوالے سے. اور بہرحال اس بات کا بھی اعتماد ہے کہ بانی محترم والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک ٹیم تیار کر رکھی ہے جو انہی کے انداز سے اور انہی کے پیغام کو آگے پھیلا بھی رہے ہیں پورے پاکستان میں, کراچی میں بھی, ہر جگہ پر. الحمدللہ کہ وہ ایک نہیں ہے. تو آپ کو بھی موقع ملا مختلف ہمارے ساتھیوں کی گفتگو اور ان کی خطابات سے مستفید ہونے کا. تو کسی شر میں خیر کے پہلو بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں جو خیر کا پہلو ہے اسی کو اجاگر فرمائے اور آئندہ بھی بہتری کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ عرصے سے خطاب جمعہ میں منتخب نصاب کے دروس کا بیان شروع کیا تھا. سورۃ العصر سے اس کا آغاز ہوتا ہے, آپ سب کو معلوم ہے. اور سورۃ تغابن جو اس منتخب نصاب کا آٹھواں درس ہے وہ ہمارے زیر مطالعہ تھا, وہ مکمل نہیں ہو سکا تھا, وہ بیچ میں رہ گیا تھا. پہلا رکوع اصل میں دو رکوعوں پر مشتمل ہے سورۃ تغابن. پہلے رکوع پر گفتگو مکمل ہو گئی تھی اور دوسرے رکوع کے مضامین ہمارے زیر درس تھے کہ اس کے بعد یہ سلسلہ معطل ہو گیا. اسے انشاءاللہ آئندہ کنٹینیو کریں گے, تسلسل اس کو آگے بڑھائیں گے. آج کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ سورۃ زمر کے چھٹے رکوع کا مطالعہ کریں گے, جس کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے. سورۃ زمر کا یہ چھٹا رکوع ہے اور اس رکوع کی پہلی آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے. اس کا ایک اپنا خاص اسلوب ہے, مکی سورت ہے سورۃ زمر. خطاب تمام انسانوں سے ہے, اس لیے کہ الفاظ کیا ہیں, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, شروع یہاں سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے. اب مکی سورت, اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی کے دور میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے گنتی کے چند ہی تھے. آپ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں نبوت کے 13 برس میں تو مکے میں ایمان لانے والوں کی تعداد کوئی 200 سے زیادہ نہیں تھی. 13 برس کی محنت صرف 200 افراد ایمان لائے پورے مکی دور میں. اور بہرحال مکہ کوئی چھوٹا شہر نہیں تھا, اسی شہر سے جو ہے وہ 3,000 کا لشکر بھی آیا تھا غزوہ احد میں. وہ 3,000 لڑنے والے وہاں تھے نا, اس سے زیادہ ہی تھے, سب تو نہیں آئے تھے, پھر بھی تو ایک اچھا بڑا شہر ہے. تو خطاب جو ہو رہا ہے وہ پوری نوع انسانی سے ہے, مسلمانوں سے خصوصی خطاب جو ہے وہ بدنی دور میں ذاکر ہوا, جب ایک معاشرہ تشکیل پا گیا اور اسلامی بنیادوں پر ایک پورا ایک نظام جو ہے اس کا پورا سیٹ اپ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ مکمل ہو رہا تھا. تو پھر یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہوتا تھا مکی دور میں. مسلمانوں سے خطاب یا ایھا الذین آمنو سے ہے, ہاں مکی دور سوری مدنی دور میں. اور پھر اس دور میں کیونکہ وہاں پر یہودی بھی موجود تھے, ان سے بھی خطاب کیا گیا, عیسائیوں سے بھی کیا گیا, لیکن مکی دور میں سارا خطاب کا رخ مشرکین عرب, جنہوں نے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, جو کہنے کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے, حضرت ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل میں سے, لیکن توحید سے اور ایمان سے اور اسلام سے اور دینی حقائق سے کوسوں دور. ان کو ان سے خطاب ہو رہا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ کو نہیں مان رہے, اللہ کی احکام کو نہیں مان رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کا جرم تو بہت عظیم تھا, بہت بڑا جرم. اب صادق اور الامین کا خطاب تو دیا ہے, لیکن اب صادق اور الامین جو ہیں وہ ان کو راہ ہدایت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن ہو گئے. کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے, ذاتی طور پر بھی تشدد ابو جہل نے ایک سے زائد مرتبہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان سب سے خطاب ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا. یہ بہت اپنائیت والا خطاب ہے, میرے بندے. خطاب مشرکین عرب سے ہے, ٹون کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا. اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے, اور ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ الغفور ہے, انتہائی بخشنے والا ہے, معاف فرمانے والا ہے, اور انتہائی مہربان ہے, رحیم ہے. ان گنہگاروں کو میرے بندے کہہ کر خطاب فرمایا جو اللہ کو مانتے ہی نہیں اپنا رب, انکاری. اس آیت کے حوالے سے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے میں چاہوں گا کہ پہلے وہ آپ کو سنا دوں. میں تو اس کو کہہ چکا ہوں کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کس اعتبار سے, امید افزا, امید افزا آیت ہے. اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا, اور اللہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے, اور جو ظلم بھی کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, اللہ سے باغی کھڑے ہوئے ہیں اللہ اور رسول کے, انہیں بھی اللہ فرما رہے ہیں یہ میرے بندے ہیں. اور اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے. چنانچہ اس پر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حواشی لکھے ہیں اس کو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ آیت ارحم الراحمین کی رحمت بے پایاں اور عفو درگزر کی شان عظیم کا اعلان کرتی ہے, اور سخت سے سخت مایوس العلاج مریضوں کے حق میں اکسیر شفا کا حکم رکھتی ہے. مشرک, ملحد, زندیق, مرتد, یہودی, نصرانی, مجوسی, بدعتی, بدماش, فاسق, فاجر کوئی ہو, آیت ہذا کو سننے کے بعد خدا کی رحمت سے بالکل کلیہ مایوس ہو جانے اور آس توڑ کر بیٹھ جانے کی اس کے لیے کوئی وجہ نہیں, کیونکہ اللہ جس کے چاہے سب گناہ معاف کر سکتا ہے. دیکھیے یہ جو الفاظ تھے نا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے, اسے اختیار ہے, کسی اور کو اختیار نہیں ہے کیونکہ وہ گناہ بخش دے, صرف اسی کا اختیار ہے. کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ اللہ جس کے چاہے سب گناہ معاف کر سکتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار تو نے اتنے بڑے مجرم کو معاف کیوں کر دیا، کسی کو حق نہیں، کسی کو یارہ نہیں ہوگا، کل اختیار اسی کے ہاتھ میں. پھر بندہ نا امید کیوں ہو؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے دوسرے اعلانات میں تصریح کر دی گئی کہ کفر و شرک کا جرم بدون توبہ کے معاف نہیں کرے گا. قرآن مجید کے اور مقامات سے جو بات نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ اصول بتایا. لہذا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کو لمن یشاء، جسے چاہے گا، کے ساتھ مقید سمجھنا چاہیے، یعنی اللہ کو اختیار ہے. کما قال تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی فرما دیا ہے قرآن مجید میں، بلکہ دو جگہ ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. شرک وہ گناہ ہے کہ اللہ اس کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے اگر توبہ نہیں کی. ہاں ساری زندگی شرک کرتا رہے، آخری عمر میں بھی اگر توبہ کر لی سب صاف، یہ ہے اس کی اصل میں رحمت. کتنے بڑے گناہ ہوں، وہ امپلائیڈ ہے آگے کہ گناہوں سے توبہ، سچی توبہ کر لے تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کے پہاڑ جتنا بھی گناہوں کا ڈھیر ہو، چونکہ وہاں پر اس علاقے میں سب سے بڑا پہاڑ وہی تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ جتنے بھی ہمالیہ جیسے بھی وہ گناہوں کے ڈھیر ہو معاف کر دے گا، شرک البتہ معاف نہیں کرے، یہ اس نے اپنا طے کر رکھا ہے. آگے فرماتے ہیں مولانا کہ اس تقیید سے یہ لازم نہیں آتا کہ بدون توبہ کے اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹا بڑا گناہ معاف ہی نہ کر سکے، اور نہ یہ مطلب ہوا کہ کسی جرم کے لیے توبہ کی ضرورت ہی نہیں، بدون توبہ کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. قید صرف مشیت کی ہے، اور مشیت کے متعلق دوسری آیات میں بتلا دیا گیا کہ وہ کفر و شرک سے بدون توبہ کے متعلق نہ ہوگی. چنانچہ آیہ حاضہ کی شان نزول بھی اسی پر دلالت کرتی ہے، جیسے کہ اگلی آیت کے فائدے سے معلوم ہوگا. بہرحال قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے اس پہلو سے کہ جس میں تمام گناہوں کی بخشش کا اعلان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گناہگار لوگوں کو بھی، فاسق و فاجر مشرک سب کو اس آیت میں یا عبادی کہہ کے پکارا ہے، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا. اللہ سب گناہ معاف کر سکتا ہے. اس توبہ کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے، اس آیت میں جو اصل میسج ہے وہ یہ ہے کہ کتنا بھی انسان گناہ کرتا ہو اگر سچی توبہ کر لے گا اللہ سب کچھ معاف کر دے گا. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ ساری زندگی تو میں نے ہر وہ کام کیا جو اللہ نے جس سے روکا ہے، تمام شرعی عیب میری زندگی کا حصہ تھے، اب کہاں میری معافی ہے، لہذا چلو اسی طرح سے بقیہ زندگی بھی بتا لو. نو، اصل میں یہ اس کا علاج ہے. توبہ کرو، آج ہی توبہ کرو تو وہی بات کو ہے، احد جیسا یا ماؤنٹ ایوریسٹ جتنے بھی پہاڑ جو ہے جیسے گناہ کا ڈھیر ہو، سچی توبہ سے سب صاف ہو جائے گا، کلین سلیٹ. تو توبہ کے اس کے حوالے سے بعض احادیث میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آ جائیں. مسلم شریف میں حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا، ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، ایک شخص جو ہے اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو تو معاف نہیں کرے گا. وان اللہ تعالی قال من ذا الذی یتأنى علی علی الا اغفر فلان فانی قد غفرت لفلان واحببت عملک. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کون ہے جو میرے اوپر حق حکم لگاتا ہے، حاکم کا دعوی دار بنتا ہے کہ میں فلاں شخص کو معاف نہیں کروں گا میرے حوالے سے، یہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے؟ اور اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں، فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو تو میں نے معاف کر دیا جس کے بارے میں تم نے کہا کہ تجھے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، میرا تو اختیار ہے، اسے میں نے معاف کر دیا، اور اس شخص کے تمام اعمال ضائع کر دیے، وہ شخص جس نے کہا تھا کہ اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کر سکتا. یہ ہے امید افزا احادیث مبارکہ کے کتنے بھی گناہ ہوں. چنانچہ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو بڑی تفصیلی بھی ہے, ایک مرتبہ یہاں بیان بھی ہو چکی ہے. اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, اور وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کان فی من کان قبلکم رجل قتل تسعۃ وتسعین نفسا, تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے ایسا بھی تھا, ایک شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے, اور وہ بنی اسرائیل میں سے تھا. احادیث سے معلوم ہوتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس فسأل عن اعلم اہل الارض, 99 قتل کر چکا تھا لیکن پھر اس کے اندر اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا اور یہ خیال آیا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے لیکن میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. اس کے اپنے خیال میں یہ تھا کہ 99 قتل کر بیٹھا ہوں, اب تو میری براءت کا اور بریت کا کوئی امکان نہیں ہے. چنانچہ وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بھئی یہ معاملہ ہے تو کیا میرے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ اس نے کہا کہ 99 قتل کر بیٹھے ہو, نو, کوئی رستہ نہیں. وہ مایوس تو پہلے ہی تھا, اب مزید اس نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا کہ جب بخشش نہیں ہے تو پھر ایک اور صحیح. پھر کچھ عرصے کے بعد خیال آیا, پھر کسی اور شخص سے اس نے رابطہ کیا, کسی اللہ والے سے. اس نے کہا کہ کیا میرے لیے کوئی بخشش کا امکان ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ فلاں جگہ نیک لوگ رہتے ہیں, تم توبہ کی نیت کرو اور اس علاقے میں چلے جاؤ تاکہ تمہاری اصلاح ہو جائے. چنانچہ وہ شخص روانہ ہو گیا, راستے میں ہی اس کا وقت آ گیا, فرشتہ اجل آ پہنچا روح قبض کرنے کے لیے. تو اس حدیث کے مطابق وہاں پر دونوں طرح کے فرشتے آ گئے, وہ بھی کہ جو کفار کی رب جو ہے وہ قبض کرتے تھے ارواح کو, اور وہ بھی کہ جو نیک لوگوں کی ارواح قبض کرتے تھے. اور ان میں یہ منازع ہوا, وہ فرشتے کے جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ اس شخص نے سچی توبہ کی ہے, دیکھو اس کا عملی ظہور یہ ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر اور وہاں جا رہا ہے. دوسروں نے کہا کہ نہیں ہے, تب ابھی وہاں پہنچا تو ہے نہیں, اس کی کیسے توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ بہرحال اب یہ ایک جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور یہ حدیث مبارکہ ہے جو میں کوٹ کر رہا ہوں, اس میں رہنمائی ہے اصل میں ہمارے لیے. اس وقت جب یہ ان کا آپس میں نزاع ہوا, جھگڑا ہوا, یہ طے کیا گیا اگر یہ ہے مسئلہ ہے تو دیکھ لو کہ اس کا گھر سے جو وہ چلا تھا اور اب وہ منزل سے قریب تر ہے یا ابھی گھر کے قریب ہے, فاصلہ ناپ لیتے ہیں. فاصلہ ناپا گیا تو وہ قریب تر تھا اپنی منزل کے بنسبت اپنے گھر سے, تو رحمت والے فرشتوں نے اس کی جان قبض کر دی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو اگر یہ بات آ جائے دل میں کہ بھئی میں تو اتنا کچھ کر بیٹھا ہوں, اتنا کچھ کر بیٹھا ہوں, اب میری کیا توبہ ہوگی, یہ اس کا ازالہ ہے. نہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوگا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمام گناہ بخش سکتا ہے. ایک اور حدیث جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ کلائمیکس ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, للہ یشد فرحن بتوبت عبده حین یتوب الیہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث جو ہے ان کتابوں میں موجود ہے, روایت کی گئی ہے دونوں میں, لہذا اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں. اللہ اشد فرحن بتوبت عبده حین یتوب الیہ, جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. اب اس شخص کا ذکر ہو رہا ہے, وہ کون ہے؟ وہ شخص کہ جو کسی سفر میں تھا بیابان صحرا میں, اور اس کے پاس ایک اونٹنی تھی اور اسی پر اس کا راشن بھی تھا. اب ایک جگہ وہ ٹھہر گیا اور تھوڑی لیے آرام کے لیے لیٹ گیا, کہیں کوئی ایسی جھاڑی تھی جس کے سائے میں لیٹا ہے, اور پھر نیند آ گئی. آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی غائب ہے اس کی, اور اس کا سارا زاد راہ جو ہے پانی کی چھاگل بھی اسی پہ ہے, توشہ بھی ہے, جو کچھ ہے وہ اس اونٹنی پر ہے. اب وہ دوڑ بھاگ کرتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کو تو اس کی تو زندگی اور جان کا مسئلہ ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اگر اونٹنی نہیں ملتی تو جو انجام ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے. بھاگا دوڑا ادھر ادھر دائیں بائیں، اونٹنی کہیں نہیں ہے. یہاں تک کہ پھر وہ موت کے انتظار میں اسی جھاڑی کے نیچے لیٹ جاتا ہے. اچانک کچھ آہٹ کچھ ہوتی ہے اور آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے اونٹنی سامنے کھڑی. وہ اسے جسے کہتے ہیں نا شادی مرگ، شادی مرگ ہمارے ہاں اصطلاح ہے، کہ خوشی کی اتنی کیفیت کہ انسان اسی کے اندر اندیشہ ہے کہ شاید جان ہی نہ نکل جائے. تو شادی مرگ کی اس پر جو کیفیت ہوئی تو زبان سے نکلا اور وہ اللہ کے تشکر کے لیے الفاظ نکال وہ زبان سے اس نے نکالے کہ پروردگار تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ تو رب ہے میں بندہ ہوں، لیکن اس فرد مسرت میں اس کی زبان سے الفاظ یہ نکل رہے ہیں کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گناہگار بندے کی توبہ سے اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس سے آگے کی کوئی مثال ہو ہی نہیں. تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے. اب معاف کرنے کے حوالے سے قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی سے درگزر کرو، اللہ سے معافی مانگو اور آئندہ کے لیے گناہ سے تائب ہو جاؤ. فرمایا وہ انیبو الی ربکم، اللہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے، اب چاہیے کہ تم بھی اب متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی جانب. واسلمو لہو، اور اسی کی حکم برداری اختیار کرو، اسی کے آگے سرنڈر کر دو اپنے آپ کو. اسلام کیا ہے؟ ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو کے تابع ہو جانا، اللہ کے ہر حکم کے سامنے، کیونکہ وہ رب ہے، مالک ہے، حقیقی مالک ہے. ہم تو دنیاوی آقاؤں کے سامنے جو ہے وہ سر بسجود ہو جاتے ہیں، اپنے باس کو جو ہے اس خدا کا درجہ دے بیٹھتے ہیں، لیکن جو واقعی مالک ہے وہی لائق ہے اس کے کہ اسے سجدہ کیا جائے، اس سے معافی مانگی جائے. وانیبو الی ربکم، جب اللہ اتنا غفور ہے رحیم ہے تو اب چاہیے کہ تم بھی متوجہ ہو جاؤ اس کی جانب، اپنے رب کی جانب. واسلمو لہو، اس کی حکم برداری اختیار کرو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم کر دینا. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، یہاں تک کہ اچانک آ جائے عذاب اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی. یہ عذاب کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی وبال آیا یا موت آ گئی. موت کا بھی تو ایک وقت معین ہے، اور موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، پھر اب تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور اتباع کرو، چلو اس بہترین طریقے پر جو نازل کیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یہ قرآن مجید، اسے فالو کرو، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، یعنی توبہ کے پھر لازمی تقاضے بھی ہیں نا، توبہ کی ہے، اب اپنا قبلہ درست کرو. وانیبو الی ربکم، متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف. اس سے پہلے کسی اور کی بندگی کر رہے تھے، نفس کی بندگی ہو رہی تھی، تائب ہو جاؤ، اب رب اللہ کو واقعی رب مانو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ آ جائے عذاب اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، یعنی اگر یہ راستہ اختیار نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں کوتاہی کرتا رہا ہوں اللہ کی جناب میں، میں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، رسول کی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، جو اصل حق بات ہے اس سے درگزر کرتا رہا ہوں، اس کی مخالفت کرتا رہا ہوں. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، قیامت کے دن تو پھر حسرت ہی حسرت رہ جائے گی. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے رہا. یہ مذاق اڑانے والے صرف غیر مسلم ہی نہیں ہیں، یہ ہم مسلمانوں میں بھی بے شمار ہیں. تو کہنے کو نام کے مسلمان ہیں، شاعر دینی کا مذاق اڑاتے ہیں، سیکولر سوچ رکھتے ہیں، یہود و نصارہ سے دوستیاں رکھتے ہیں، دوستیوں کی پینگیں بڑھاتے ہیں جسے منع کیا گیا. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یعنی ڈٹ کر ڈنکے کی چوٹ اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کی اور دین کی. ہیں مسلمان اور بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی. زیادہ روشن خیال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو اگنور کرو. اللہ تعالی ہمیں بچائے اس فتنے سے. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، یا وہ حسرت سے کہے گا کہ اللہ کاش اللہ تعالی مجھے ہدایت دے دیتا، یعنی زبردستی دے دیتا، اور میں ہوتا متقین میں سے، تو آج یہ انجام دیکھنے کو نہ ملتا جو سامنے دہکتی ہوئی جہنم موجود ہے. وہ وقت تو آنا ہے نا. والحق ہے، والجنت حق والنار حق والقرآن حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا پھر حسرت سے کہے گا کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے ہدایت پر زبردستی لے آتا، لکنت من المتقین، میں ہو جاتا متقین میں سے. او تقول لو حین ترى العذاب لو ان لی کرۃ، یا پھر وہ حسرت سے کہے گا جب دیکھے گا عذاب کو، لو ان لی کرۃ، کاش کہ مجھے ایک مرتبہ کا لوٹانا مل جائے، ایک موقع اور مل جائے. یہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے. کفار مشرک قیامت کے دن جب دیکھیں گے سامنے انجام کیا ہو رہا ہے، اور جو رسول اور نبی بتاتے رہے وہی حق تھا، اب شدید خواہش ہوگی اور گڑ گڑائیں گے کہ پروردگار ایک موقع اور دے دے، بس دوبارہ زندگی میں دنیا میں جا کر اور پھر نیک عمل کرنے کا موقع دے دے. فاکون من المحسنین، اور ساتھ ہی وہ دعویٰ کرے گا کہ اگر موقع مل جائے تو میں محسنین میں سے ہو کر رہوں گا. محسنین کون ہے؟ ایمان کا جو سب سے اونچا درجہ ہے، احسان، وہاں تک پہنچ کے دکھاؤں گا، موقع تو دے دے مجھے ایک اور. لیکن جیسے کہتے ہیں ان کی جو فریاد ہے وہ صدا بسہرا ثابت ہوگی، کوئی حاصل نہیں. ابھی سے سن لو، قرآن بار بار کہہ رہا ہے موقع دوبارہ نہیں ملے گا. رسول یہی بتاتے آئے ہیں، اس وقت کان کیوں نہیں دھرے؟ بلا قد جاءت کا آیاتی، کیوں نہیں آئی تھی تیرے پاس میری آیات. فکذبت بها، یعنی رسولوں کا پیغام آیا تھا اور تو نے اس کو جھٹلایا. واستکبرت، اور تکبر اور گھمنڈ کا مظاہرہ کیا. وکنت من الکافرین، اور تھا ہی تو کافروں میں سے، منکروں میں سے، اللہ کے باغیوں میں سے. ویوم القیامت تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کے جو چہرے ہوں گے وہ مایوسی اور رنج کی وجہ سے سیاہ پڑے ہوں گے. الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین، تو کیا یہی ٹھکانہ نہیں ہے جہنم ان کے لیے کہ جو تکبر کرنے والے ہیں، غرور کرنے والے ہیں، ان کا یہی مقام ہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، ہاں اس جہنم سے بچیں گے کون لوگ؟ بچائے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو. الذین اتقوا بمفازتهم، جنہوں نے دنیا میں تقوی کی روش اختیار کی تھی. یہ نوٹ کیجئے، مسلمان ہونا اور پھر متقی ہونا. مسلمان تو ہم بہت ہیں، نام کے مسلمان، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام پر تنگ تان کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے بھی مسلمانوں میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے ان سے. لیکن بہرحال یہاں فرمایا الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین، کیا جہنم ہی ٹھکانہ نہیں ہوگا ان متکبرین کا جو تکبر کرتے رہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ تعالیٰ بچائے گا ان کو کہ جو تقویٰ کی روش انہوں نے اختیار کی تھی، مسلمان بھی تھے اور متقی بھی تھے، گناہوں سے بچنے والے بھی تھے، لا یمسہم السوء، انہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا، یعنی قیامت کے دن کی سختیاں احادیث میں بڑھے ہیں آپ، قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث میں زیادہ تفصیلات ہیں، دل دہل جاتا ہے. لیکن فرمایا گیا کہ جو متقی ہوں گے انہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ کا کلام ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے وہ الحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ جو ان کے لیے تشویش کا باعث ہو، کوئی پریشانی کا باعث ہو. سموتھلی سارے مراحل سے خیریت سے گزر جائیں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہے خالق ہر شے کا. وہ علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر شے کا ذمہ دار بھی ہے اور کنٹرول بھی اسی کا ہے. لہو مقاليد السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں خزانے سب اسی کے ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کریں، قرآن کا انکار کریں، اولئک هم الخاسرون، وہی ہیں خسارہ پانے والے. اللہ تعالی ہمیں متقین میں شامل فرمائے، خاتمہ ایمان پر ہو. چند باتیں جو ہیں حالات حاضرہ کے حوالے سے عرض کرنی ہیں. ٹرمپ کا بھی حالیہ بیان سامنے آیا ہے کہ 17 سالہ جنگ میں امریکہ بھی تھک گیا ہے، اور اس نے تو یہ بھی کہا اور افغان طالبان بھی تھک گئے ہیں. پہلی بات تو درست ہے، دوسری بات اس کی غلط فہمی ہے. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کا جانی و مالی نقصان نظر آ رہا ہے کہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے. دیکھیے، جان لیجیے، افغان طالبان تھکے نہیں ہیں. میں نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ ان کی جنگ خالصتاً اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، اس میں تھکنے کو سوال نہیں ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ تم جنگ کرتے رہو باطل قوتوں کے ساتھ، جب تک کہ فتنہ و فساد ختم نہیں ہو جاتا، جب تک کہ کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم نہیں ہو جاتا. مسلمان کا تو مشن یہ ہے، ہم بھولے بیٹھے ہیں. اور یہ مضمون قرآن میں دو جگہ آیا ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اور ایک جگہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. تو وہ تو اس پر چل رہے ہیں، وہ نہیں تھکے، وہ قیامت تک کے لیے تیار ہیں. تو چلتا ہے معاملہ تو چلے گا. اور یہ دوسری بات ہے کہ نہتے ہونے کے باوجود، ٹیکنالوجی سے محروم ہونے کے باوجود، چند ہزار ہونے کے باوجود، ان کی قوت مسلسل بڑھ رہی ہے، ان کی فتوحات کا معاملہ مسلسل آگے سے آگے جا رہا ہے. اور یہ ساری دنیا کے لیے ایک سب سے بڑا اس وقت اگر کوئی سوال ہونا چاہیے، دا بگیسٹ کوشچن، کہ کیا ہے؟ ہماری ساری ٹیکنالوجی، ہمارے ویپنز، ساری دنیا ہمارے ساتھ، اور وہ افغانستان کا ایک چھوٹا سا گروپ، چند ہزار افراد، اور سپریم پاور آن ارتھ امریکہ جو ہے اس کے سامنے مجبور ہوا گھٹنا ٹیکنے پر. وہ کہتے تھے کہ ہم اشرف غنی سے ہم مذاکرات نہیں کر سکتے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تم ایک دن اصل مسئلہ تمہارا ہے، تم کیوں آئے ہو؟ ہاں، مذاکرات ہم سے کرنے ہیں تو امریکہ ڈائریکٹ کرے. آج تک تو یہی پریشر ہو رہا تھا، پاکستان کے ذریعے پریشر ڈالا جا رہا تھا، انہیں آمادہ کرو آمادہ کرو. الٹیمیٹلی امریکہ خود آمادہ ہو گیا. کیوں؟ کیا قوت ہے؟ بہت بڑا سوال، اور جواب بھی بہت واضح ہے، لیکن ہم اس کو ایکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ذہن میں، بس افسوس ہی ہے. اب امریکہ کی صورتحال کیا ہے؟ امریکہ کا بھی جانی و مالی نقصان بے پناہ ہو چکا ہے. 7.5 لاکھ فوجی نفسیاتی امراض کے شکار ہیں. افواج میں خودکشی کا گراف بہت بڑھ چکا ہے. امریکہ کی تیار کردہ افغان فوج کے 45,000 جوان گزشتہ 3 سال میں ہلاک ہوئے ہیں. طالبان کی قوت بھی کیوں بڑھ رہی ہے؟ امریکہ نے اب لوکل فوج تیار کی افغانوں کی کہ ان سے، اور ان کو سارے ویپنز دے دیے. ظاہر بات ہے کہ طالبان تو نہتے تھے، اب جب لوکل فوج آئی ہے اور افغان ان کے پاس سارا اسلحہ بھی آ گیا. اب الحمدللہ طالبان کو جب کامیابی ہوتی ہے تو اسلحہ بے شمار انہیں ساتھ ملتا ہے، ویپنز بھی مل رہے ہیں، اب ان کی قوت اور بڑھ رہی ہے. بہرحال اصل چیز ہے اللہ کی مدد، اور کچھ بھی نہیں. بھارت نے فوجی لحاظ سے اپنی شمولیت سے انکار کر دیا ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ افغان طالبان کا مورال تو بہت بلند ہے. اشرف غنی کا پاکستان مخالف مذہب کا خیز ایک ٹویٹ آیا تھا، اس کے بارے میں بھی وہ عجیب و غریب بات تھی. اور پاکستان کے سیکورٹی ادارے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں شہریوں کے حقوق تلف کر رہے ہیں. اپنے حالات کو دیکھیں, وہ پاکستان کے حوالے سے ٹویٹ کر رہا ہے. ایسا ملک جو ہر وقت دھماکوں کی زد میں رہتا ہے, جس کی حکومت کی ریٹ انتہائی محدود ہو چکی ہے, در حقیقت یہ ٹویٹ اس کٹپتلی حکومت کی پریشانی ظاہر کرتی ہے جو کہ عملاً ہو رہا ہے. بہرحال حاصل یہی ہے اور اس سارے کا میسج یہ ہے کہ اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو جیسے اللہ نے فرمایا, اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. ٹیکنالوجی کے جس مقام پر امریکہ پہنچا ہے پوری دنیا, اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا, اور ساری دنیا بھی ساتھ ہے. بہرحال اصول یہی ہے کہ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر تم اللہ سے بے وفائی کرو, یعنی مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے دین کو قائم اور نافذ نہیں کرو, فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی, تو اللہ دیکھے گا کہ کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے دنیا میں, کوئی تمہارا سہارا نہیں بنے گا. ہمارا حال یہی ہے اس وقت, ہم اسی مقام پہ کھڑے ہیں. بہرحال اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے, ہم نے بھی آدھا ملک گنوا دیا ہے اور ہمیشہ بحرانوں میں رہتے ہیں. اب ہر وقت کا مسئلہ ہے معاشی بحران, ادھر سے ادھر بھاگو ادھر بھاگو, دوڑ دھوپ. معاشی طور پر تو آلریڈی ہم 100% غلام ہیں آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے, پالیسیاں تو وہ سیٹ کرتے ہیں, دکھاوے کو جو ہے وہ میٹنگز ہوتی ہیں. آپ غلام ہیں, آپ تو گروی رکھے جا چکے ہیں, پوری قوم گروی رکھی جا چکی ہے, اور یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پر. اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان نصیب کرے اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے.